العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. میرے دوست و بزرگوں، یہ قرآن کریم کی سورتوں میں سب سے مختصر صورت ہے، اور یہ وہ صورت ہے جو ہر مسلمان کو زبانی یاد ہے. یہ وہ صورت ہے کہ شاید کوئی دن ہم میں سے کسی کا ایسا نہیں ہوگا جس میں یہ صورت ہم نہ پڑھ سکیں. نماز میں روزانہ یہ صورت پڑھی جاتی ہے انفرادی طور پر، اور یہ ایسی صورت ہے جو انتہائی جامع ہے، اور یہ وہ صورت ہے کہ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب قرآن کا مقابلہ کرنے کے لیے کفار مکہ میدان میں آئے تو قرآن کا مقابلہ انہوں نے کیا، اگرچہ ان کو معلوم تھا کہ ہم قرآن کے مقابلے میں ایک صورت بھی نہیں لا سکتے بلکہ ایک آیت بھی نہیں لا سکتے، پھر بھی جو ان میں حماقت والے بے وقوف لوگ تھے انہوں نے قرآن کا مقابلہ کرنا شروع کر دیا. کسی نے علم ترا کئی پفال ربو کا دیا سابل پیل کے طرز پر ایک صورت بنائی، علم ترا کئی پفال ربو کا دل خبلا ونس متن تسا. یہ ایسے الفاظ ہیں کہ اگر اس کا ترجمہ بھی کیا جائے تو ہمیں ہنسی آئے گی کہ کیسی صورت انہوں نے بنائی. کسی نے القاریہ تم القاریہ وما ادراک ما القاریہ، اس کے طرز پر کسی نے بنایا، الفیل ملفیل وما ادراک ما الفیل لہو کرتم طویل وزن اثیر، یہ الفاظ انہوں نے بنائے. کسی نے وسمائی ذات البروج کے طرز پر بنایا، وسمائی ذات البروج، ایسے بیہودہ جملے بنائے کہ تھوڑی بہت عربی زبان سمجھنے والا اور عربی زبان سے شدبود رکھنے والا بھی اس کو پڑھے گا تو وہ ہنسے گا. ایک سمجھدار آدمی تھا مکہ مکرمہ میں، اس نے دیکھا کہ تم بڑے بڑے فصیح و بلیغ لوگ ہو اور قرآن کے مقابلے میں ایسے بے خود کے الفاظ تم بناتے ہو، تو اس نے ایک بڑا تختہ لیا اور تختے پر اس نے سورہ کوثر لکھی. سورہ کوثر کی تین آیتیں ہیں، پھر تین آیتوں کے بعد اسے ایک جملہ اپنی طرف سے بڑھایا. پہلے تو اس نے یہ لکھا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. چوتھا جملہ اس نے بنایا، ان هذا ليس بكلام البشر، یہ انسان کا کلام نہیں ہے، اگر انسان کا کلام ہوتا تو تم اس کا مقابلہ کر سکتے تھے، لیکن یہ تو رب العالمین کا کلام ہے، بھلا تم سب مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. اس سب کے سب انسان میدان میں آ جائیں، سب کے سب جنات میدان میں آ جائے اور سب اس بات پر متفق ہو جائے کہ ہم قرآن کا مقابل لا کر کھڑا کریں گے، لا یکون بمثلہ، تو تب بھی تم قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا ای نصیرا، چاہے تم ایک دوسرے کے مددگار بھی کیوں نہ بن جاؤ پھر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو یہ ایک مختصر سی صورت ہے جس کو ہم روزانہ پڑھتے ہیں. اس صورت کا سبب نزول اور شان نزول کیا ہے، کہ یہ صورت کو اللہ تعالی نے اتاری. قرآن میں دو قسم کی آیتیں اور دو قسم کی صورتیں ہیں. بعض آیات ایسی ہیں کہ اللہ تعالی نے براہ راست اس کو نازل فرمایا، اس کو نازل کرنے کا کوئی سبب اور کوئی واقعہ نہیں بنا، ایسے ہی اللہ نے اس کو اتارا. اور بعض آیات اور بعض صورتیں ایسی ہیں کہ اس کا کوئی سبب بنا، کہ دنیا میں کوئی واقعہ پیش آیا تو اس واقعے کے پس منظر میں اللہ تعالی نے وہ آیت اتاری، یا کوئی ایسا مسئلہ دنیا میں پیش آیا، یا کسی نے کوئی سوال کر دیا تو سوال کا جواب دینے کے لیے اللہ تعالی نے کوئی آیت اتاری، اگرچہ اترنے والی تھی. ایسی بات نہیں ہے کہ اگر وہ سوال نہ ہوتا تو قرآن کی وہ آیتیں نہ اترتی، وہ تو اترنے ہی والی تھی لیکن یہ سبب بن گیا اس کا. تو اسی طرح یہ سورت اللہ تعالی نے کیوں اتاری، اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو قسم کی اولاد تھی، ایک تو نرینہ یعنی آپ کے بچے تھے، وہ تین تھے، ایک کا نام قاسم تھا، ایک کا نام ابراہیم تھا اور ایک کا نام عبداللہ تھا. عبداللہ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام طیب کہتے تھے اور حضرت ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسی عبداللہ کو طاہر کہتے تھے, اس لیے عبداللہ کو طیب بھی کہا جاتا ہے اور عبداللہ کو طاہر بھی کہا جاتا ہے. اور آپ کی چار لڑکیاں تھیں, زینب ہیں دوسرے نمبر پر, رقیہ یا ام کلثوم, اختلاف ہے اس میں, بعضوں نے رقیہ کو کہا بعضوں نے ام کلثوم کہا, تو زینب کے بعد رقیہ ہیں, ام کلثوم ہیں اور حضرت سیدہ فاطمہ ہیں. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی لڑکیاں جو ہیں وہ سب زندہ رہیں, سب کی سب کا نکاح بھی ہوا, لیکن آپ کی جو نرینا اولاد ہیں قاسم ہیں, ابراہیم ہیں, عبداللہ ہیں, ان کا انتقال بچپن ہی میں ہو چکا تھا. ان کا سب سے بڑے آپ کے جو صاحبزادے تھے وہ قاسم تھے, حضرت زینب سے بھی بڑے تھے. حضرت قاسم کا انتقال 2 سال کی عمر میں ہو گیا, پھر حضرت زینب پیدا ہوئے, حضرت زینب کے بعد عبداللہ پیدا ہوئے, تو عبداللہ کا انتقال بھی بچپن میں ہو گیا, تو قاسم کا بھی انتقال ہو گیا 2 سال کی عمر میں, اور عبداللہ کا انتقال بھی بچپن میں ہو گیا. تو کفار مکہ کو یہ کہنے کا موقع مل گیا کہ محمد کو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں, جب ان کا وصال ہو جائے گا, ان کا انتقال ہو جائے گا, تو پھر ان کے کام کو کوئی سنبھلنے والا نہیں رہے گا. تو جب قاسم اور عبداللہ کا انتقال ہوا تو آپ کا جو چچا تھا ابو لہب, رشتے میں آپ کا سگا چچا تھا لیکن سب سے زیادہ تکلیف پہنچانے والا یہی ابو لہب تھا. تو جب ان صاحبزادوں کا انتقال ہوا تو ابو لہب نے مکہ میں یہ بات چلائی کہ بوتیرا محمد اللیلۃ, یہ جملہ اس نے کہا, بوتیرا محمد اللیلۃ, کہ محمد نعوذ باللہ ان کی تو نسل ہی چلنے والی نہیں ہے, اور اسی طرح ان کا تو رشتہ ہی گویا کٹ گیا, اور یہ ناولد ہو گئے, ان کا کام ختم ہو جائے گا ان کے انتقال کے بعد. اور ابو لہب وہاں سے اٹھ کر سیدھا کفار مکہ کے مجمع میں آیا اور ان کے درمیان میں آ کر یہی جملہ کہا, بوتیرا محمد اللیلۃ, رات کو ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا, لہذا یہ ابتر ہے, ناولد ہے, منقطع النسل ہے. ابتر اس کو کہا جاتا ہے, ایسے جانور کو کہا جاتا ہے کہ جس کی کوئی دم نہ ہو. تو اس نے یہ کہا کہ ابھی ان کا کام نہیں چلے گا, تم فکر مت کرو, ان کا کام نہیں چلے گا. یہ بات دراصل اس کو کہنی. اب ان دشمنان مکہ کے اندر, وہ دشمنان اسلام کے اندر اور سرداران مکہ کے اندر ایک آدمی تھا, وہ بھی ایک بہت بڑا سردار تھا, جس کا نام آس بن وائل تھا. آس بن وائل کو موقع مل گیا تو گلی گلی میں جا کر یہی کہتا تھا, ان محمد ابتر لا ابن لہو, ان محمد ابتر لا ابن لہو, کہ محمد تو ابتر ہیں, ان کا کوئی بچہ ہی زندہ نہیں رہتا, فکر مت کرو, ان کا کام نہیں چلے گا. ذرا بات ہے کہ ہم میں سے جب کسی کے بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے بچپن میں, یا کسی کی بیٹی کا انتقال ہو جاتا ہے, تو اس صورت میں فطری طور پر ہمیں بھی حزن ہوتا ہے, ہمیں بھی غم ہوتا ہے, اس کا اظہار بھی ہم لوگوں کے سامنے کرتے ہیں کہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میری اولاد کو سدا رکھے, میری اولاد کو زندہ رکھے, ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی لڑکوں کا پے در پے ان کی وصال ہو جانا اور پھر دوسرے نمبر پر کفار کا تکلیف پہنچانا, تو دکھ پر دکھ پیدا ہوا, آپ ہمیشہ غمگین رہتے ہیں. اللہ جل شانہ نے یہ صورت آپ کو تسلی دینے کے لیے اتاری, آپ کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے اتاری, کہ چاہے یہ لوگ آپ کو ابتر کہتے ہیں کہ آپ کا کام نہیں چلے گا, لیکن آپ کا نام ہی روشن رہے گا, اور جو آپ کو ابتر کہتے ہیں وہ سب بھول بھولی رہے, ان کا کام ختم ہو جائے گا, ان کو کوئی پہچانے کا بھی نہیں, اور ان کا نام بھی نیست و نابود ہو جائے گا. یہ صورت اللہ نے کس وجہ سے, اس کا پہلا جو جملہ ہے, انا اعطینا الکوثر, عربی زبان میں علماء جانتے ہیں کہ عربی زبان میں کسی کو کوئی چیز دینے کے لیے بہت سارے الفاظ قرآن میں استعمال فرمائے, میں نے آپ کو یہ چیز دی, میں نے آپ کو یہ چیز عطا کی, میں نے آپ کو یہ چیز بطور بخشش دی, بہت فرق ہوتا ہے. اگر کہتا نہیں کہ میں نے آپ کو یہ چیز دی, اور کوئی یوں کہے کہ میں نے بطور خاص آپ کو یہ چیز بطور خاص ہدیے میں دی, تو اس میں جو محبت ٹپکتی ہے اور جو اپنی طرف جو ایک خاص محبت کی نسبت ہوتی ہے وہ دوسرے الفاظ میں نہیں پائی جاتی. عربی میں ایک تو ایتا کا لفظ آتا ہے, کسی کو دینا, آتا یو تی ایتا, کسی کو دینا, ایک وہب کا لفظ آتا ہے, وہب لہو, کہ اللہ نے اس کو دیا, اور ایک تو اعطا کے ساتھ آتا ہے, اعطا کا معنی میں نے بطور خاص میری طرف سے آپ کو یہ چیز دی, جیسے کسی کو انعام دیا جاتا ہے, किसी को सिक्का दिया जाता है, किसी को किसी के कारनामों पर कोई खास सनद दी जाती है, हालांकि वो पैसे नहीं होते, वो मालूम पता नहीं होता, इससे किसी का काम नहीं निकलता, लेकिन किसी की इज्जत बढ़ाने के लिए, किसी का हौसला बढ़ाने के लिए जब कोई चीज दी जाती है तो तंबा दिया जाता है, खिलाफ दी जाती है और कोई फख्र की चीज दी जाती है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना आतैना कौसर, हमने बतौर खास आपको कौसर अता किया। आप फिक्र मत करें, चाहे आपकी औलाद नहीं है दुनिया, लेकिन आप फिक्र मत करें कि हमने आपको कौसर दिए। अब कौसर का माना क्या है? तो कौसर के माने में उलमा ने तकरीबन 36 कौल नकल किए हैं कि कौसर किसे कहते हैं, लेकिन इन तमाम बातों को नकल करने के बाद आखिर में यही बात इन्होंने लिखी है कि दुनिया और आखिरत की जितनी बेहतर और जितनी बेहतरी और जितनी भलाइयां हो सकती है, सब की सब भलाइयां लफ्ज़े कौसर में दाखिल है कि अल्लाह के नबी को अल्लाह ताला ने दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयां अता फरमाई, इसको कौसर कहा जाता है। अब दुनिया की भलाइयां क्या है और आखिरत के इनाम क्या है? तो दुनिया में सबसे बड़ा जो इनाम है वो तो ये है कि हमने आपको नबी बनाया, इससे बड़ी और तो क्या दौलत हो सकती है। उलमा ने लिखा है कि जाहिरी नियमतों में सबसे बड़ी नियमत ये है कि कोई बादशाह बन जाए किसी मुल्क का। अब बादशाह बन गया तो सब कुछ उसका है। और बाकी नियमतों में सबसे बड़ी नियमत ये है कि अल्लाह ताला किसी को नबुवत की नियमत से मालामाल करे, और ये नबुवत की नियमत ऐसी नियमत है जो इबादतों के जरिए, जो दुआओं के जरिए, जो मुजाहदा और रियाजतों के जरिए ये हासिल नहीं हो सकती। अल्लाहु यस्तफी इबादिही मन यशा मिन इबादिही मन यशा, कि अल्लाह ताला अपने बंदों में से जिसको चाहते हैं ये नियामत अता फरमाते हैं। इसमें दुआ का भी दखल नहीं होता और इसमें मेहनत का भी दखल नहीं होता, ये अल्लाह ताला का इंतखाब होता है कि किसको नबी बनाया जाए और हमारी बात हमारे बंदों तक पहुँचाने के लिए दरमियान में वास्ता किसको बनाया जाए और दरमियान में सफीर किसको बनाया जाए, ये एक बहुत बड़ी नियामत है। तो एक तो हमने आपको नबी बनाया, हमने आपका इंतखाब किया, ये एक नियामत। दूसरे नंबर पर कि अल्लाह ताला ने आपको किताब और हिकमत अता फरमाई। किताब और हिकमत, किताब से मुराद कुरान करीम और हिकमत से मुराद किताब के अलावा जितनी बातें अल्लाह जल्ल शानहु ने आपके कल्बे मुबारक पर इल्हा फरमाए वो सारी चीजें इसमें दाखिल है। जैसे नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उती तुइमल अव्वलीन वल आखिरीन, कि मुझे अल्लाह ताला ने अव्वलीन का भी इल्म अता फरमाया और मुझे अल्लाह ताला ने आखिरीन का भी इल्म अता फरमाया। और शबे मेराज के सिलसिले में जो रिवायतें आती हैं, इसमें एक रिवायत में अल्लामा हल्बी रहमतुल्लाह अलैह ने सीरत हल्बिया में लिखा है कि जब आप शबे मेराज में तशरीफ ले गए और इंतहाई अल्लाह ताला का कुर्ब जब आपको हासिल हुआ तो अल्लाह ताला ने अपना हाथ आपके सीने पर रखा। अब जो भी अल्लाह ताला कहा तो इसके बारे में उलमा फरमाते हैं कमा यली को भी शान दी कि ऐसी चीजों की तहकीक में नहीं पढ़ना चाहिए जो भी अल्लाह ताला की शान के मुताबिक हो। तो इसमें जितना भी अव्वलीन और आखिरत आखिरीन का, पहलों का और पिछलों का जितना भी इल्म था अल्लाह ताला के हाथ रखने की वजह से आपके कल्ब मुबारक में मुंतकिल हो गया। बाज़े इल्म ऐसा था जिसके बारे में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि मेरे बंदों तक इनको पहुंचाओ, बाज़े इल्म जिसको शरीयत कहा जाता है, और बाज़े इल्म ऐसा था जिसके बारे में आपको इख्तियार दिया गया कि आप चाहे इनको पहुंचाओ या ना पहुंचाओ आपके इख्तियार में है, और एक इल्म ऐसा था कि जिसके बारे में कहा गया कि आपके अलावा कोई भी इस इल्म को बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक इल्म जिसको इल्म शरीयत कहा जाता है, ये तो आपने पहुंचा दिया उम्मत को, एक इल्म जिसके बारे में आपको इख्तियार दिया गया था, और तीसरे नंबर का इल्म ऐसा था कि जिसके बारे में फरमाया कि इस इल्म का तहम्मुल आप ही कर सकते हैं, इस इल्म को आप ही बर्दाश्त कर सकते हैं, आपके अलावा कोई इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इसको फरमाते हैं अल्लाह ताला ने मुझे अमलों का भी इल्म अता फरमाया और पिछलों का भी इल्म अता फरमाया। ये तीसरे नंबर पर वकान फज़लुल्लाह अलैका अज़ीमा, अल्लाह ताला का फजल आप पर बहुत ज्यादा है, हर मोड़ पर अल्लाह ताला की मदद आपके आपके शामिल हाल है। जबकि दुश्मनान जो आपको ताना देते हैं, हमारी नुसरत और हमारी मदद इनके साथ नहीं है। तो ये अल्फाज अल्लाह ताला ने उतार कर आपको तसल्ली दी। ये तो दुनिया की नियामतें, फिर आखिरत की नियामतें क्या है? تو آخرت کی نعمتوں میں تین نعمتیں بڑی بڑی ہیں. ایک یہ کہ ہم نے آپ کو مقام محمود عطا فرمایا, عسى ان يبعثك ربك مقام محمودا, امید ہے کہ آپ کا پروردگار آپ کو مقام محمود عطا کرے. اور قرآن کریم میں جہاں عسى کا لفظ آتا ہے عام طور پر وہاں یقین کا معنی مراد ہوتا ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا کرے گا. مقام محمود کسے کہتے ہیں؟ اس کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام میدان محشر میں ان کے لیے عرش کی دہنی طرف ایک خاص جگہ بنائی جائے گی, وہاں پر وہ سجدہ ریز ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد و ثنا کریں گے کہ ایسی حمد و ثنا نہ پہلوں میں نہ پچھلوں میں کسی نے کی ہے, نہ جنات میں سے کسی نے کی ہے, نہ انسانوں میں سے کسی نے کی ہے, اور نہ کسی نبی نے ایسی آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف کی ہے, ایسی تعریف کریں گے. اس کو کہا جاتا ہے مقام محمود. دوسری نعمت جو ہم نے آپ کو دی ہے وہ شفاعت کبریٰ دی ہے. شفاعت کبریٰ کسے کہتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے کہ جب میدان محشر میں لوگ پریشان ہو جائیں گے, نفسہ نفسی کا عالم ہوگا, لوگ اپنے نبیوں کے پاس جائیں گے لیکن ان میں سے کوئی سفارش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں گے کہ یا اللہ ان کا حساب و کتاب شروع کر دے. اس لیے کہ میدان محشر کی تکلیف کسی سے برداشت نہیں ہوگی. تو جب لوگ آگے آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں اور اللہ کی جناب میں آپ جا کر عرض کریں گے کہ ان کا حساب و کتاب شروع کرتے. تو یہ جو شفاعت ہوگی وہ آپ کی جو شفاعت مسلمانوں کے لیے بھی ہوگی, کافروں کے لیے بھی ہوگی, منکروں کے لیے بھی ہوگی, اور ہر ایک کے لیے یہ شفاعت ہوگی. اس کو کہا جاتا ہے شفاعت کبریٰ. تیسری بڑی نعمت, ایسے تو بہت زیادہ نعمتیں ہیں لیکن یہ بڑی بڑی نعمتیں ہیں, کہ لواءِ حمد آپ کے ہاتھ میں ہوگا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بیدی لواء الحمد ولا فخر, میرے ہاتھ میں قیامت کے دن حمد کا جھنڈا ہوگا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو کوئی نہ کوئی جھنڈا عطا فرمائیں گے. مثلاً حدیث میں آتا ہے کہ علماء کا جھنڈا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگا, اسی طرح مختلف قسم کے جھنڈے ہوں گے. تو لواء الحمد یہ جو جھنڈا ہوگا, اللہ تعالیٰ کی تعریف کا جھنڈا, حمد کا جھنڈا, یہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں گے. یہ نعمت ہے. تو دنیاوی نعمتیں بھی عطا فرمائی اور اخروی نعمتیں عطا فرمائی کہ آپ ان کے سامنے بیان کریں. اب اس کے سامنے اگر یہ کلی اولاد کا انتقال ہو جائے تو کوئی بڑی بات نہیں. اسی طرح کوثر کا ایک معنی یہ بھی لکھتا ہے جس کو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر نبی کو حوض عطا فرمائیں گے لیکن حضور کو اللہ تعالیٰ حوض کوثر عطا فرمائیں گے. حوض کوثر اس کو کہا جاتا ہے کہ جو ایک مرتبہ اس کا پانی پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حوض کوثر کے بارے میں انا فرطہم علی الحوض, میں حوض کوثر پر اپنی امت کا انتظار کروں گا کہ میری امت آئے گی, میں ان کو اپنے ہاتھ سے پانی پلاؤں گا. اپنے ہاتھ سے پانی پلانے کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے ہی پانی پلا رہے, بلکہ اس کا یہ معنی ہے کہ آپ اپنی نگرانی میں اپنی امت کو پانی پلائیں گے. اب چاہے فرشتے پانی پلا رہے یا اور کوئی پانی پلا رہے لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نگرانی میں یہ پانی پلایا جائے گا. پھر آپ فرماتے ہیں من ورد شریف ومن شریف لا یسمع ابدا, جو بھی میرے پاس پانی پینے کے لیے آئے گا اور پانی ایک مرتبہ پی لے گا لا یسمع بعدہ ابدا, وہ کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا. یعنی اس کی پیاس تو وہی ختم ہو جائے گی, البتہ جنت میں پھر جو مشروبات اس کو دیے جائیں گے وہ بطور شوق کے دیے جائیں گے اور بطور لذت کے دیے جائیں گے. ایسی بات نہیں ہوگی کہ وہ پیاسا ہوگا اس لیے اس کو یہ ساری چیزیں دی جائیں گی. پھر آپ فرماتے ہیں وَيَرِدَنَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونَنِي ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ, بعضے لوگ میرے پاس آئیں گے حوض کوثر پر آئیں گے پانی پینے کے لیے, أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونَنِي, میں بھی ان لوگوں کو پہچانوں گا اور وہ بھی مجھے پہچانیں گے. لیکن جب یہ لوگ قریب آ جائیں گے یحال بینی وبینہم, تو ایک دیوار میرے اور ان کے درمیان میں قائم کر دی جائے گی. فأقول إنهم منهم, میں فرشتوں سے کہوں گا اے فرشتوں یہ تو میری امت کے لوگ ہیں ان کو آنے دو. تو فرشتے یہ جواب دیں گے إنك لا تدري ما عملوا بعدك, آپ کو نہیں معلوم کہ اگر چاہ آپ کی امت ہیں لیکن آپ کے چلے جانے کے بعد انہوں نے اپنی زندگی کیسی گزاری وہ آپ نہیں جانتے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر ہماری زندگی گناہوں والی زندگی ہے, بدعات و خرافات والی زندگی ہے, منافقت والی زندگی ہے تو قیامت کے دن اگر غوثِ کوثر پر یہ لوگ جائیں گے یحالو بینہم وبینہم تو درمیان میں دیوار قائم کر دی جائے گی, ان کو قریب نہیں ہونے دیا جائے گا. جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرشتے یہ خبر دیں گے کہ یہ آپ کی ہی امت ہے لیکن آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا, ما تدری, آپ اس کو نہیں جانتے, تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک پر یہ جھوٹ آئیں گے, سختن سختن امام بدر آباد, ان کو میرے سامنے سے ہٹا. اب ظاہری بات ہے ایک وہ سہارا جو نبی کا ملنے والا تھا, ایک وہ سہارا جو اللہ کا ملنے والا تھا, جب یہی سہارے ہٹ جائیں گے تو امت کہاں جائے گی؟ سختن سختن محمد طلب آدی, ان کو میرے سامنے سے ہٹاؤ. اور سختن کا ایک معنی بڑا نازک ہے, وہ علماء نے یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائیں گے. سختن کا معنی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیا جائے جنہوں نے میرے چلے جانے کے بعد میرے دین کے اندر کمی دیکھی, میرے دین کے اندر یا تو کمی کی یا تو اضافہ کیا یا میرے دین پر جو چلنے والے نہیں تھے. تو کوثر کے یہ سارے معنی علماء نے لکھے ہیں. دوسری آیت میں فصلی لربک وانحر, جب اللہ تعالی نے آپ کو کوثر کی نعمت سے مالا مال فرمایا تو آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیے, وانحر, اور آپ اپنے پروردگار کے لیے قربانی کیجیے. یہ حضور کو کہا جاتا ہے لیکن آپ کو خطاب کر کے پوری امت کو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالی نے جو نعمتیں ہمیں ظاہری اور باطنی عطا فرمائی تو ان نعمتوں کی شکر گزاری دو چیزوں سے ہونی چاہیے. فصلی, نماز پڑھیے. نماز پڑھنے کا معنی یہ ہے کہ بدنی آپ عبادت کریں. ونحر, قربانی چونکہ مال سے کی جاتی ہے تو مالی جو عبادتیں ہیں زکوٰۃ ہے, قربانی ہے, ایثار ہے, ہمدردی ہے, اس کو مالی قربانیاں کہا جاتا ہے. تو آپ دونوں قسم کی عبادتیں کیجیے, بدنی عبادت بھی آپ کریں اور مالی عبادتیں بھی آپ کریں. تیسری آیت میں فرمایا ان شانیہ کا ہوا الابتر, شانیہ کا شانی کا معنی دشمن, آپ کا جو دشمن ہے اور جو آپ کو تانا دینے والے ہیں اور آپ کے نام کو بدنام کرنے کی جو کوشش کرتے ہیں, ابتر وہی لوگ ختم ہو جائیں گے. ابتر کا معنی وہ لوگ باقی رہنے والے نہیں ہیں. چنانچہ ہم سب جانتے ہیں کہ نبی کے جو بھی دشمن تھے ان کا نام رکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے, ان کا نسب بھی ختم ہو گیا, ان کا نام بھی ختم ہو گیا, اور وہ جو منصوبے بناتے تھے, وہ جو اسکیمیں بناتے تھے, اللہ تعالیٰ نے سب کے سب ملیا بیٹھ کر دیے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اللہ نے کتنا چمکایا, ورفعنا لک ذکرک, آپ کے ذکر کو ہم بہت زیادہ بلند کریں گے. دنیا بھر کے اندر کوئی منٹ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوگا جس میں نبی کے نام کو بلند کیا جاتا ہو. یہ دیکھیے, ورفعنا لک ذکرک, ہم سب جانتے ہیں کہ اذان دنیا میں آپ کو کوئی پانچ منٹ کی ایسی نہیں گزرتی ہوگی 24 گھنٹوں میں جہاں کسی نہ کسی مسجد میں نماز نہ ہوتی ہے. یہ تو ہمارا وقت ہے ظہر کا, لیکن معلوم نہیں کہ کسی ملک میں ابھی عصر کا وقت ہوگا, کہیں مغرب کا وقت ہوگا, اور کہیں عشاء کا وقت ہوگا, کہیں فجر کا وقت ہوگا. مشرق بعید کا ایک ملک ہے فیجی, سب سے پہلے وہاں نماز ادا کی جاتی ہے فجر کی, پھر وہاں سے چل کر مشرق کے ملکوں میں آہستہ آہستہ نماز ہوتی ہیں, پھر ہماری طرف یہ اذان منتقل ہوتی ہیں, پھر یہاں جب اذانیں ختم ہوتی ہیں تو پھر مغربی ملکوں میں جاتی ہیں, تو وہاں سے سلسلہ مشرق سے شروع ہوتا ہے اور مغرب تک ختم ہوتا ہے. 15-20 گھنٹے بلکہ 24 گھنٹے ایسے گزرتے ہیں کہ کہیں اذانیں ہوتی ہیں, اور اذان میں جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے تو وہیں پر اشہد ان محمد رسول اللہ بھی ہے. تو اذان میں بھی اللہ نے آپ کے نام کو بلند فرمایا, اقامت میں بھی آپ کے نام کو بلند فرمایا, بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو نماز میں بھی جیسے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک بھی آتا ہے, السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یہ حضور کا تذکرہ آتا ہے. اس کے علاوہ دنیا بھر میں لوگ درود پاک پڑھتے ہیں, کروڑوں کی تعداد میں, اربوں خربوں کی تعداد میں روزانہ درود پڑھا جاتا ہے. یہ ہے ورفعنا لک ذکرک, کہ آپ کے دشمن تو ختم ہو گئے اور آپ کے نام کو ہم نے چمکا دیا. اور جو دشمن خاص تھا آپ کا, جو آنس بن وائل, جس نے اس بات کا چرچا سب سے زیادہ کیا تھا, اسی کے گھر میں دو بچے اللہ تعالیٰ نے ایسے ایک انہوں نے اسلام قبول کر لیا. ایک تو مشہور صحابی حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ, فاتح مصر, مصر کا صحرا ان کے گلے پر ہے, تو یہ آنس بن وائل کے صاحب کا ہے, عبداللہ بن بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ, آنس بن وائل, آنس بن وائل یہ تو آپ کا دشمن ہے, عمرو بن عاص تو ان کا بیٹا جو عمرو تھا وہ صحابی رسول ہیں اور بہت مشہور صحابی ہیں. تو یہ انا آتینا کل کوثر, اس کا استحضار کریں کہ انا آتینا کل کوثر کا معنی کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی, फसल ले रब्बिका वनहर, जब ये नियामत हमने आपको दी है फसल ले तो आप नमाज पढ़ें, वनहर और आप कुर्बानी करें, कुर्बानी से मुराद नहर का माना ऊंट की कुर्बानी, लेकिन नहर से मुराद तमाम कुर्बानियां इसमें शामिल है। इन नशानियत तो वल अवतर, आपका जो दुश्मन है वही खत्म हो जाने वाला है और उसकी धूम कट जाने वाली है।